السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اس رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ بہترین موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ ذلحج کے شروع عشرے سے گزر رہے ہیں، جو بہت ہی زیادہ مبارک بابرکت ایام ہیں. اس کے دن بھی مبارک، اس کی راتیں بھی مبارک، اور خاص کر آج کا دن تو تاریخ اسلام کا وہ عظیم ترین دن ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے میدان عرفات میں جمع ہیں. آج وہ خوش نصیب افراد لاکھوں کی تعداد میں اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی بھی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمائے ہوئے ہیں اور اپنے لاکھوں بندوں کی بخشش کے لیے اللہ پاک تیار ہیں کہ جب زوال آفتاب کے بعد عرفات کے میدان میں حجاج بیت اللہ الحرام ایک ساتھ وہاں عبادت فریضے کی، عبادت حج کے فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں، تو آج کے دن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، ذرا دیکھو میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، غبار آلود حال ہوئے کے ساتھ میرے سامنے لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حاضر ہیں. اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ آج میں نے اپنے ان تمام بندوں کے گناہوں کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب، اس مجمع کے اندر فلاں ابن فلاں اور فلانی ابن فلانی بھی موجود ہیں جو گناہوں کے ساتھ منسوب ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان تک کو بھی میں نے معاف کر دیا اور بخش دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عرفے کے دن، یعنی ذلحج کی 9 تاریخ کو جو حجاج عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، جو آج کا موقع ہے، تو فرمایا کہ اس دن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا نہیں فرماتے. آج کے دن بے شمار تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دراز کے علاقوں سے بکھرے بالوں کے ساتھ میلے کچیلے حالوں کے ساتھ حاضر ہیں اور وہ میری رحمت کے امیدوار ہیں. بندوں کی طرف مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تو تم ریت کے ذرات کے برابر گناہوں کے انبار لے کر آئے ہو اور آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کی تعداد میں تمہارے گناہ ہوں اور روئے زمین پر موجود تمام کے تمام درختوں کے پتوں کی تعداد میں تمہارے گناہوں کی تعداد ہو, تو یاد رکھو آج کے دن میں نے تمہاری بکثرت اتنی تعداد کے گناہوں کو بھی بخش دیا, اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ گے. تو یہ عظیم الشان دن اللہ پاک نے امت کو عطا فرمایا کہ امت کے چپے چپے سے, خطے خطے سے, علاقے علاقے سے, شہر شہر, قریے قریے سے, گاؤں گاؤں, دیہات دیہات سے فرزندان توحید وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو لوٹتے اور سمیٹتے ہیں. اس عبادت کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ تاریخی کارنامے ہیں, وہ عظیم قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی قربانی میں گزار دی. اور اللہ پاک نے جب ان سے فرمایا تھا کہ اذ قال له ربه اسلم, وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لے آؤ, سر تسلیم خم کرو, میرے حکم کی تعمیل کرو, قال اسلمت لرب العالمین, تو فرمایا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار رب ذوالجلال کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں, رب کا جو بھی حکم مجھے ملے گا بلا چون چرا اس کی تعمیل کروں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام وہ اونچی ہستی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. وہ دوست کہ جس سے جس مرحلے پر جو قربانی کا مطالبہ کیا گیا اس قربانی کو اس نے بسر و چشم قبول کیا اور ایسے تاریخی کارنامے انجام دیے کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. آپ کی پیدائش اپنے وقت کے متکبر اور فرعون زمانہ نمرود کے وقت کے اندر ہوا کہ جب آپ کی پیدائش کا سلسلہ اس ماحول میں ہوا کہ ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا, بت پرستی عام تھی, ستاروں کو اپنا رب تسلیم کیا جاتا تھا اور بتوں کو اپنا معبود مانا جاتا تھا. رب ذوالجلال نے اس کفریہ اور شرکیہ ماحول کے اندر آپ کو پیدا فرمایا اور شروع ہی سے آپ دل میں توحید کا بیج ایسا اگایا کہ آپ تھوڑے سے جوان ہوئے تو اپنی ماں سے سوال کیا, من ربکی, امی آپ کے رب کون ہیں؟ کہا تمہارے والد. کہا کہ میرے والد کے رب کون ہیں؟ کہا ستارے. کہا ستاروں کے رب کون ہیں؟ ماں لا جواب ہو گئی. اس بات کی اطلاع اپنے شوہر کو دی تو شوہر نے کہا کہ یہ بچہ تو مجھے سرکش معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے مذہب کے خلاف اس قسم کی باتیں ابھی سے کر رہا ہے. وہ وقت بھی آیا کہ جب قوم کے تمام افراد ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے, ستاروں کو اپنا رب مانا کرتے تھے کہ یہی ہمیں رزق دینے والے, یہی ہمارے لیے سارے نظام چلانے والے اور ہمارے معبود یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے صنم. آپ نے ایک دن ان کو لاجواب کرنے کے لیے ایک رات, فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا, جب رات چھا گئی آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہذا ربی, یہ میرا رب ہے جو چمکتا دمکتا جھلمل جھلمل. لیکن فلما افل, جب وہ غروب ہو گیا اس کی روشنی مان پڑ گئی دل نکلنے کے ساتھ, فرمایا کہ لا احب الافلین, ایسی چیز کہ جس کی روشنی اس کو زوال آ جائے, وہ روشنی ختم ہو جائے, میں اس کو اپنا معبود نہیں بناتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي,
ربی، جب اگلی رات آئی دوبارہ سے آپ نے قوم کے سامنے یہی کام کیا کہ چاند کو دیکھا، فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا دن کی روشنی کے ساتھ اس کی روشنی مان پڑ گئی، فرمایا کہ لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ تیسری رات آئی، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے اور یہی سب سے بڑا ہوگا، چونکہ اس کی آب و تاب کے سامنے کوئی اور چیز آسمان پر موجود نہیں۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا فرمایا کہ میں تو ان تمام چیزوں سے بیزار ہو کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس رب ذوالجلال کی طرف کرتا ہوں جو آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی مالک بھی ہے خالق بھی ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد باپ نے کہا کہ تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہوتا ہے اور تو بغاوت کا اعلان کرتا ہے؟ چونکہ باپ اس کے دو اوصاف تھے، ایک طرف وہ بت بنایا کرتے تھے اور دوسری طرف جو ان کا سب سے بڑا عبادت خانہ تھا، گرجا گھر تھا، جو بت گدا تھا اس کے وہ مجاور تھے۔ ایک طرف بت تراش اور دوسری طرف بتوں کی نگرانی کرنے والے بتوں کے مجاور، سارا ان کا معاش ان بتوں کے عبادت خانے سے ہی وابستہ تھا۔ کہا کہ تو ایسی بات کیوں کرتا ہے کہ جس پر زد پڑنے سے میرے معاش پر زد پڑے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے معبودوں کے خلاف بات نہ کرنا، لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک میں تجھے مار مار کے پتھر سے سنسار کر دوں گا، واہجرنی منیا مجھے تو چھوڑ دے، میرے ساتھ بحث مباحثہ نہ کیا کر، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، ابا سے تو کہا سلام علیک، ابا آپ پر سلامتی ہو، فاستغفر لک ربی، اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، بخشش مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، انہ کہنا بھی حفیہ، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، لیکن ساتھ میں دھمکی دے دی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی ایسی درگت بناؤں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ قوم کے افراد اپنے ایک سالانہ میلے کے اندر جانے لگے، حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں، فرمایا کہ میں بیمار ہوں، لفظی طور پر بیماری کا کہا، حقیقی لحاظ سے وہ بیماری مراد بھی جو دل کا روگ تھا کہ ساری کی ساری قوم اس کے اندر عقل اور سمجھ کا کوئی مادہ ہی نہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اٹھا کر لانے والے بتوں کو تراش کر ایک مجسمہ بنا کر اسی کے سامنے پوجا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دل کا روگ، یہ اصل بیماری تھی کہ دل میں کڑا کرتے تھے، دل کے اندر غمگین رہا کرتے تھے، اسی بیماری کی طرف اشارہ کیا۔ قوم کے افراد چلے گئے، اپنے میلے کے اندر جشن منا رہے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی اور ہتھوڑا اٹھایا، بت کدے میں جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر بت خانے کے اندر سارے بتوں کے اندر دائیں ہاتھ کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ضربًا بالیمین، دائیں ہاتھ سے اپنے جوہر دکھانے شروع کیے، کسی کا سر توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ناک توڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، چکنا چور کرتے چلے گئے، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے آئے۔ ابلیس نے جا کر میلے کے اندر لوگوں کو قوم کو آگاہ کیا کہ تم یہاں جشن منا رہے ہو، تمہارے بتوں کا ستیہ ناس ہو چکا۔ قوم جب پلٹ کر آئی، معبودوں کے سامنے کھانے رکھے ہیں، تحفے تحائف رکھے ہیں، چکنا چور پڑے ہیں، آنے کے بعد دیکھا تو بڑا والا بت تو صحیح سلامت ہے، شش و پنج میں ہوئے، کہا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، ہمارے ان بتوں کی مخالفت کرنے والا ایک ہی نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، فأتوا به علی اعین الناس، اس کو پکڑ کے لیا، اسی سے معاملے کی دریافت کرتے ہو نہ ہو اسی کے کارنامہ ہوگا۔ جب آپ کو لایا گیا، پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا ہمارے بتوں کی درگت تم نے بنائی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کسی کرنے والے نے کیا، ان کا بڑا تو یہ رہا، اس سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہو۔ نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکا کر شرمندگی کا اظہار کرنے لگے، کہا کہ ابراہیم یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ ہمارے بت بول نہیں سکتے، ہمارے معبود بول نہیں سکتے، وہ پتھر کے معبود جو اپنی جان نہ بچا سکے، جس کی ناک ٹوٹی تو ناک نہ بچا سکا، تعبدون من دون اللہ، تو فوت تم لوگوں پر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان پتھر کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو اپنے وجود کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں، وہ تمہیں کیا خاک بچائیں گے؟ بس جواب تو کچھ نہ بن پڑا، کہنے لگے حرقوہ، ان کو آگ میں جلا ڈالو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، یہی حال ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جلانے کے لیے ایک بہت بڑی خندق تیار کی گئی، اس میں آگ کو دہکایا گیا اور 100 افراد نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے رسیوں میں جکڑ کر بلا لباس کر کے باندھنے کے بعد اس آگ کی طرف پھینک دیا۔ اس مرحلے پر اللہ پاک نے آسمان کے دروازے کھلوا دیے، فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دو، فرشتوں یہ نظارہ دیکھو، میرا خلیل، میرا گہرا دوست قربانی کے لیے تیار ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے لیکن زبان پر کف تک نہیں کرتا۔ حضرت جبریل نے اجازت چاہی کہ یا رب اجازت ہو تو میں جا پہنچوں، فرمایا کہ جائیے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں جبریل امین ہوں، اگر تو آپ حکم فرمائیں تو ایک پر کے اوپر آپ کو بٹھا کر بحر محیط تک لے جا پہنچاؤں۔ فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے کہا ہے، یہ آپ کا اپنا مشورہ ہے؟ کہا کہ اجازت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، مشورہ میرا ہے۔ فرمایا کہ میرا رب میری حالت سے بخوبی واقف ہے، اگر وہ مجھ کو جلانے پر راضی ہے تو میں بھی جلنے پر راضی ہوں، مجھے بحر محیط کی طرف جانے کی کوئی چاہت نہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ میں بارش برسانے والا فرشتہ ہوں، حکم دیں تو میں ابھی بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ آپ کا مشورہ ہے؟ فرمایا کہ اجازت اللہ کی ہے، مشورہ میرا ہے۔ یہی جواب دیا کہ میرا رب جس حال میں مجھ کو رکھنے پر راضی ہے، میں بھی اسی حالت میں رہنے پر راضی ہوں۔ چنانچہ آپ پر منجنیق جلائی گئی اور آپ کو اس آگ کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، وہی آگ جو دیکھنے میں باہر والوں کے لیے شعلے بھڑکتی دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اسی آگ کے بیچوں بیچ اس انداز میں بیٹھے ہیں جیسے کسی باغ میں بیٹھے ہوں۔ حضرت جبریل امین جنت کا لباس لے کر حاضر موجود ہوئے اور وہی آگ کے انگارے آپ کے لیے گلے گلزار بن گئے، اور وہی انہی لکڑیوں کے اندر آپ کے لیے طرح طرح کے میوے جات اگا دیے گئے، سرسبز و شاداب مناظر بنا دیے گئے۔ 40 دن تک اس آگ کے درمیان آپ موجود رہے۔ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے پیارے دن تھے وہ جو میں نے آگ کے درمیان میں گزارے۔ نمرود ایک اونچے مینار پر چڑھ کر دیکھتا ہے کہ ابراہیم ابھی بھی آگ کے درمیان زندہ سلامت، تو وہ پریشان اور پتھر اٹھا کر برسانے لگا، اور حامان جو اس کا وزیر تھا اس نے بھی چڑھ کر دیکھا اور کہا کہ نعم ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تو بہت ہی پیارا رب ہے کہ اس آگ کے اندر بھی تجھ کو بچا لیا۔ نمرود کے دل میں کچھ جگہ ہوئی، ایمان کا گھر کیا اور وہ شش و پنج میں پڑا کہ میں بھی ابراہیم کی بات کو مان لوں، لیکن بھڑکانے والوں نے بھڑکایا، کہا کہ یہ آگ تو معبود ہے، ابراہیم اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس پوجا کرنے کی وجہ سے آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ کسی نے کہا کہ آگ تو ایک فرشتہ ہے، جس کو چاہے جلائے، جس کو چاہے نہ جلائے، تو اس کو نہیں جلایا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کمال نہیں۔ لیکن اسی موقع پر نمرود کی سگی بیٹی نے منظر دیکھ کر ایمان قبول کیا، اسلام قبول کر لیا۔ غرض یہ کہ اس 40 روزہ قربانی کے موقع سے نکلنے کے بعد پھر بھی دعوت دیتے رہے نمرود کو، وہ باز نہ آیا۔ آخرکار جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ پاک نے مچھروں کو لشکر بھیجا، ساری قوم کے اوپر مسلط کر دیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ تک جا پہنچا، وہاں اس کو ڈنک مارنے لگا، اس کو دماغ میں ایسی خارش ہوتی کہ کھجانے سے بھی اس کو سکون نہ ملتا، ایک طرف سے ہلواتا، دوسری طرف سے ہلواتا، ادھر سے پٹائی کھاتا، ادھر سے پٹائی کھاتا، تو حرکت کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سکون ملتا۔ زمانہ گزر گیا، اس وقت بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم جائیے، نمرود کو آخری مرتبہ پیغام ہدایت دیجئے۔ آپ آئے، ہدایت کا پیغام دیا، کہنے لگا کہ جو بات تم کہتے ہو، آپ نے فرمایا کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، مان جاؤ اس بات کو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا کہ تمہاری اس بات کی گواہی دینے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے در و دیوار کی ایک ایک چیز، ہر چیز سے یہی صدا آنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سننے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا. آخرکار کسی بدبختی کی حالت میں کیفر کردار تک پہنچا اور کفر کی حالت میں انتقال ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے ہجرت کا حکم ہوا, آپ سرزمین شام کی طرف آئے. راستے میں ایک ظالم بادشاہ پر گزر ہوا جس نے آپ کی اہلیہ محترمہ پر دست درازی کی کوشش کی, جس کے اندر اللہ پاک نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی کہ جب وہ ناپاک ارادہ کرتا سکڑ جاتا اور جام ہو جاتا. دو تین دفعہ ناپاک ارادے کر لینے کے بعد اپنے اس ارادے سے باز آیا اور ایک باندی جن کا نام ہے نامی اس میں گرامی حاجرہ تھا وہ عطا کی. یہ باندی لے کر حضرت سارہ حضرت ابراہیم کے پاس جب پہنچی تو آپ کو ہدیہ دے دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح فرما لیا. وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک نے حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے ایک صاحبزادے فرزند عطا فرمایا جن کا نام ہے نامی اس میں گرامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. جب اللہ پاک کی طرف سے ایک اور قربانی کا موقع آیا, فرمایا کہ تم اپنی اس دوسری بیوی حاجرہ کو اور اپنے نو عمر اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو دونوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ. چنانچہ سرزمین بطحہ مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین جہاں آج بیت اللہ شریف ہے, اس وقت بالکل جنگل بیابان اور آبادی سے بالکل خالی, نہ وہاں کوئی چرند پرند, نہ کوئی ہریالی, نہ کوئی پانی. اس خطے میں آپ کو پہنچانے کا حکم دیا گیا. وہاں پہنچایا, معمولی سنتوش آپ کے حوالے کیا اور چلنے لگے. اہلیہ محترمہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی, صاحبزادے بھی پیغمبر کے تھے. جب چلنے لگے پوچھنے لگی کہ یہاں لگ تک جنگل بیابان میں ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر چلے. خاموش واپس لوٹ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. دوبارہ سے بارہ سوال کیا, پھر خود سوال تیار کیا. اللہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا, فرمانے لگی اذن لا یضیعنا ربنا, پھر تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. پیغمبر کی بیوی تھی, اعتماد اتنا کامل تھا, توکل اتنا اعلیٰ تھا, جنگل بیابان میں معمولی سے توشہ ساتھ میں ہے اور شیر خوار بچے گود میں ہے. فرمائے کہ اذن لا یضیعنا ربنا, پھر تو جب رب کا حکم ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. توشہ ختم, پانی ختم, بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے, پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی. ایک طرف بچے کا خوف ہے کہ بچے کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے, دوسری طرف پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر پانی تلاش کر رہی ہے. کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر, کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر ادھر سے ادھر جا رہی ہے. جب درمیان میں نشیب کا علاقہ آتا ہے تو بھاگتی ہے, دوڑتی ہے تاکہ اونچے حصے پر پہنچ کر بچہ دوبارہ سے نظروں کے سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا. جب تک بیت اللہ کا حج کرنے والا حاجی صفا مروہ کے درمیان دوڑے گا نہیں, اس کا حج تمام نہیں ہوگا. حضرت اسماعیل پیاس سے بلا کر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, حضرت جبریل امین تشریف لائے, آپ کی ایڑی والی جگہ پر پر مارا, وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. پانی دیکھتے ہی دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پانی تیزی کے ساتھ ابل رہا تھا. فرمانے لگی زم زم, رک جا رک جا, اور چاروں طرف منڈیر بنائی. وہی زم زم اس دن سے تو جاری اور ساری ہوا, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے بندے اسے سیراب ہوتے چلے جاتے ہیں. آج تک اللہ تعالیٰ کا وہ فیضان رحمت جاری اور ساری ہے. غرض یہ کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت اسماعیل نوجوان ہونے لگے اور چلنے لگے تو اللہ پاک نے پھر قربانی کا حکم بھی دیا. خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو اب ذبح کر دو. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے سرزمین پہ جا پہنچے اور وہاں پہنچ کر بیٹے سے پوچھا, بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب دیکھا کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابتی, میرے پیارے ابا, افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے, صابرین صبر کرنے والوں میں سے. قربانی کا پورا قصہ انشاءاللہ زندگی بخیر عید کے موقع پر بیان کروں گا. بیٹا بھی پیغمبر کا تھا, ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, چھوٹی عمر کا ہے کہ ابھی باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہے. فلما بلغ معه السعی, جب بچہ اس قابل ہوا کہ وہ باپ کے ساتھ چل سکے, اس عمر میں بچے کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بیٹے کو قربان کرنے کے لیے, لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے باپ بھی حاضر موجود ہیں. اللہ پاک نے پھر یہ قربانی ایسی قبول فرمائی کہ آنے والی رہتی نسلوں تک اس کو عبادت کا جز بنا دیا، اور اس امت مسلمہ کے اندر خصوصیت سے اہتمام کے ساتھ واجب کا درجہ دے کر امت کے مالداروں پر اس قربانی کو واجب قرار دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جتنے سال بھی موجود رہے، ہر سال آپ نے اہتمام کے ساتھ قربانی انجام دی، ہمیشہ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور ایک دم اپنی امت کی طرف سے بھی قربان فرمایا کرتے تھے. اور جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما گئے، اے علی میرے بعد جب کبھی تم قربانی کرو تو ایک قربانی اپنی طرف سے کرو، ایک قربانی میری طرف سے بھی کر لیا کرنا. حضرت علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں پیغام ہے امت کے مالداروں کی طرف کہ اگر تمہاری گنجائش ہو تو اس قیمتی موقع میں میری طرف سے بھی قربانی کر کے اپنے بھی وارے کے نیارے کر لینا، اور میری خدمت میں بھی ہدیہ اور تحفہ پیش کر دینا. غرض یہ کہ قربانی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے بیان فرما دیے. فرمایا کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عیدگاہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو، اپنے گھر بیٹھے رہے ہمارے ساتھ وہ عید کی نماز پڑھنے کا حقدار نہیں، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں کہ جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور قربانی وہ نہ کرے. ہر عبادت کو اللہ پاک نے اپنی خاص روح کے ساتھ رکھا ہے. قربانی کی عبادت کے اندر جو روح وہ ہے جان کا نذرانہ، صدقے کے اندر جو روح ہے وہ ہے مال کا نذرانہ. ہر عبادت کو اپنی اصل شکل کے ساتھ جب انجام دیا جاتا ہے تو اس کی اصل روح حاصل کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ نماز کی عبادت سے روزے کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، روزے کی عبادت سے حج کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، حج کی عبادت سے زکات کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی. یہی حال قربانی کا ہے کہ قربانی کے بجائے کوئی اس کی قیمت صدقہ کر دے، کوئی کہے کہ میں یتیم کی اور بیوہ کی مدد کر دوں بجائے قربانی کرنے کے، بے شک وہ عبادت اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہے، لیکن قربانی کی عبادت وہ قربانی ہی کے عمل سے انجام پائے گی. تو ہر عبادت کو اپنی اصل شکل میں انجام دینے والا، گویا کہ امت کو یہ اللہ پاک نے پیغام دے دیا کہ تمہارے حق میں جو یہ قربانی ہونی چاہیے تھی کہ تم بھی اپنی اولاد کی قربانی پیش کرتے ہماری راہ میں، اس کے متبادل ہم نے تمہیں یہ جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا، اس کو قربان کرو. ایسا ہی ہے گویا کہ تم نے اپنے لخت جگر کو ہماری راہ میں قربان کر دیا. اس سے متعلق انشاءاللہ فضائل اور موٹے موٹے مسائل انشاءاللہ عید کے مضمون میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، جس کسی کے اوپر بھی اتنا مال ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مالک ہو، تو اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے. آج کل کے زمانے میں تقریباً 38-40 ہزار میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے. جو انسان قرضوں سے فارغ ہے، اس کے ذمہ کوئی قرضے وغیرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس نقدی رقم ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا کاروبار کا سامان ہو یا ضرورت سے زائد چیزیں ہوں کہ جس کی قیمت 40 ہزار سے اوپر کی ہو، ایسے انسان کے ذمہ قربانی کرنا واجب. عید کے ان دنوں کے اندر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا، اور اللہ پاک نے جانوروں کے اندر بھی وسعت رکھی، اونٹ، گائے، بھینس اور اسی طرح دمبا اور بکرا، ان 4-5 قسم کے جانوروں کے اندر اللہ پاک نے وسعت رکھی کہ جو بھی جانور تمہیں میسر آ جائے اس کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اتنے اجر و ثواب حاصل کرو کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جوش و خروش کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قربانی وہ ہے جو قیمتی ہو، جاندار ہو، موٹی تازی ہو، بھرپور گوشت سے لبریز ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کو قربان کیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. خریدتے وقت اور اس کو رکھتے وقت، پالتے وقت اور اس کی نشو نما کرتے وقت ہمیشہ دل میں یہی جذبہ ہوگا، یا اللہ یہ آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جانور میں نے خریدا ہے. مخلوق کو دکھانے کی خاطر نہیں، آپ کی رضا کی خاطر اپنے مال میں سے اعلیٰ مال کو خرچ کر رہا ہوں. آپ قبول فرما لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. 9 تاریخ کی وجہ سے انشاءاللہ تکبیر تشریق کا بھی آغاز ہو جائے گا جو 13 تاریخ کی آسر تک چلے گا. اسی طریقے سے 9 تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بالخصوص آپ نے فرمایا کہ 9 تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے کے لیے اور 1 سال بعد کے لیے کفارہ بن جایا کرتا ہے. چاہیے کہ اگر گنجائش ہو اور انسان کے صحت ساتھ دے تو وہ روزہ رکھ کر اس اجر و ثواب کو بھی حاصل کر لے, اور اللہ پاک نے جو یہ مواقع رکھے ہیں ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے. اسی طریقے سے عید کے لیے سنت طریقہ یہ کہ انسان جب عید کے لیے آئے عید الاضحیٰ کے موقع پر تو پہلے سے نہا دھو کے تیار ہو کر نئے لباس پہن کے خوشبو لگا کے جو شخص قربانی کر رہا ہو تو اس دن کچھ کھائے پیے بغیر ویسے ہی بھوکا آ جائے, اور راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتا ہوا آئے عیدگاہ کے اندر پہلے سے پہلے پہنچ جائے, عید کی نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد جا کر قربانی کر لینے کے بعد اپنے قربانی کے جانور سے کچھ کھائے تو یہ سنت طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. عید کی رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید کی رات کو عبادت میں گزارتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن جب سارے لوگ مدہوشی کے حالے میں ہوں گے اللہ پاک اس کے دل کو زندہ رکھیں گے اور اس کو چاقو چوبند اور حشاش بشاش رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, اور تمام کی تمام عبادات کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک اہم اعلان ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر اپنی اس مسجد میں عید کی نماز ٹھیک 7:15 ادا کی جائے گی. آپ حضرات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت سے پہنچنے کی کوشش کیجیے, اور اسی طرح ہماری انجمن جو ہر سال اس موقع پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی ذمہ داری نبھاتی ہے اس سال بھی انشاءاللہ ہمارے منتظمین ذمہ داران وہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ حضرات سے بھرپور تعاون کی درخواست ہے کہ اپنے قربانی کے جانوروں کی کھالیں ہماری اس انجمن میں دے کر صدقہ جاریہ بن کر اور بہترین اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمارا تعاون فرما کر اللہ تعالیٰ کی ہاں اجر و ثواب کے حقدار بن جائیے. تو جو حضرات بھی ہماری انجمن میں کھالے دینا چاہیں تو یہ ہمارے منتظمین تینوں دن موجود ہوتے ہیں, ان حضرات سے رابطہ کر کے کھال اٹھوا بھی سکتے ہیں, کھال پہنچا بھی سکتے ہیں, اور اس کے بعد رسید حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کے تمام معاملات آسان فرمائے, جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے. ہمارے دعا کی درخواست تو بہت سی آئی ہیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے کرم فرمائے جناب خالد فراز صاحب, کل ایئرپورٹ سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا جس سے ان کے چشمہ آنکھ کے اندر لگا اور آنکھ کافی متاثر ہوئی ہے, اب آپریشن ہے ان کا. اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میری بھی آنکھیں دکھنی آئی ہوئی اور ملک بھر میں کراچی میں کافی آنکھیں دکھنی آ رہی ہیں. اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں, بہت ہی کمزور ہیں, خطاوار ہیں, قصوروار ہیں. اے الہ العالمین ہماری زندگی کے تمام گناہ اور قصور معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے, بخشا بخشایا فرما دیجیے. آج آپ کی رحمت کی برسات عرفات کے میدان میں حجاج پر ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو بھی حج مبرور سائیے مشکور نصیب فرمائیے, ہمیں اس کا مزاج بنائیے. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل میرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا. ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری سے مشابہ فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری زندگی کے تمام قصور اور خطاؤں گناہوں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہماری جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. عید کا یہ موقع آ رہا ہے, ہمیں بھرپور طریقے سے, پرجوش طریقے سے, پرخلوص طریقے سے قربانی کی عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. وسائل ہمارے لیے آسان فرمائیے, مسائل اور مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر طرح سے تحفظ نصیب فرمائیے. خیر و عافیت کے ساتھ یہ ہمارا عید کا مرحلہ بھی گزرے, ہر طرح کے نقصانات سے امت کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر دیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.